السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے پاکستان کی سیاست۔ پاکستان کی 15ویں قومی اسمبلی کے اراکین نے، 9 منتخب اراکین نے آج حلف اٹھا لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر دیگر کچھ صوبائی اسمبلیوں کے اراکین نے بھی حلف اٹھایا، اور جائزہ ہم لیں گے اسی سیگمنٹ کے اندر۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف، ان کی احتساب عدالت میں پیشی۔ پروگرام کا ہمارا اگلا حصہ، اس میں ملٹنسی، عسکریت پسندی اور دو مختلف خطوں میں، دو مختلف علاقوں میں، ایک افغانستان کے اندر طالبان کی جانب سے سخت مزاحمت کا سلسلہ جاری ہے، اور پھر سیریا کے اندر ایک دھماکے میں متعدد افراد، ان کی ہلاکت کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ اس سے پہلے شام کے جنگی طیاروں کی بمباری میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اور پروگرام کے آخر میں ہم جائزہ لیں گے یہاں واشنگٹن ڈی سی، جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، یہاں سفید فام قوم پرست افراد کی ریلی اور ان کے مخالف گروپوں کی بھی ریلی، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو مخالف گروپ تھے ان کو زیادہ پذیرائی ملی ہے۔ سو اس کا بھی جائزہ لیں گے کہ آخر یہ کس بنیاد پہ تھی، کیوں تھی، اور امریکہ کے اندر جو ڈائیورسٹی ہے اس کے حق میں کتنی مضبوط آوازیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔ آج پاکستان کی قومی اسمبلی اور 3 صوبائی اسمبلیوں کے 9 منتخب اراکین نے حلف اٹھا لیا ہے۔ 25 جولائی کو عام انتخابات ہونے کے بعد یہ اسمبلیاں تشکیل پا رہی ہیں۔ 15ویں یہ قومی اسمبلی ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور سندھ کی صوبائی اسمبلیوں کے جو 9 منتخب اراکین ہیں، انہوں نے بھی آج حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی۔ پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے، وہاں سے اطلاعات مل رہی ہیں کہ ایک رکن قومی اسمبلی باوجود اس میں آج شریک نہ ہو سکے، لیکن باقی زیادہ تر افراد اس میں موجود تھے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کو اس انتخاب میں 82 نشستوں کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل ہے، جبکہ پہلے نمبر پہ پاکستان تحریک انصاف ہے جس کو 158 نشستیں حاصل ہیں، اور اس وقت وہ ایوان میں سب سے بڑی جماعت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ توقع کی یہ کی جا رہی ہے کہ عمران خان، جو کہ تحریک انصاف کے سربراہ ہیں، وہ آئندہ وزیر اعظم ہوں گے پاکستان کے۔ اور دیکھنا اب یہ ہے، سب کی نظریں اس جانب لگی ہیں کہ تحریک انصاف نہ صرف انتظامی طور پہ کس طرح سے ڈلیور کرتی ہے جو اس کے انتظامی وعدے رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو پہلے 100 دن کا ایجنڈا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاسی طور پہ وہ کیسے ڈیل کرتی ہے، کیونکہ تحریک انصاف ایک سخت موقف کے ساتھ باقی تقریباً ملک کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ وہ ایک دوڑ میں تھی، ریس میں تھی، اور اس کے اوپر سخت الفاظ میں تنقید کرتی رہی ہے۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہو، وہ متحدہ قومی موومنٹ ہو، وہ عوامی نیشنل پارٹی ہو، وہ متحدہ مجلس عمل کی سب سے بڑی جماعت جمعیت علماء اسلام پاکستان ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب جبکہ عمران خان چونکہ کوئی ایبسلیوٹ میجورٹی نہیں ہے، اس لیے وہ متحدہ قومی موومنٹ اور کاف لیگ کے ساتھ تو مل کے حکومت بنا رہے ہیں، کچھ انڈیپینڈنٹ بھی ان کے ساتھ ہیں، لیکن کیا یہ چیز ان کو باقی سیاسی جماعتوں کے لیے بھی مصالحت پہ مجبور کرے گی؟ آج اسمبلی کے اندر حلف اٹھانے کے بعد بلاول بھٹو زرداری، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین ہیں، ان کے ساتھ عمران خان کو تصویر بنواتے اور ایک سیلفی بنواتے ہوئے دیکھا گیا، بہت مختصر بلکہ چند سیکنڈ کی یہ ملاقات تھی۔ اور سابق صدر آصف علی زرداری، جن کے بہت کرٹک رہے ہیں عمران خان، ان کے ساتھ بھی ہاتھ ملایا۔ میڈیا میں اس بارے میں بات ہو رہی ہے، بعض لوگ اس کو محض ایک پولیٹیکل موریلٹی کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ یہ رسم ہے اور اس سے زیادہ اس کا کوئی اور مطلب نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلی دفعہ کے ایک دوسرے کے آپ نے سامنے آئے ہیں اور آپ نے ہاتھ ملایا ہے، لیکن جو ایجنڈا ہے عمران خان کا، کیا وہ امپلیمنٹ ہوگا اسی اسپرٹ سے ہوگا، کیسے ہوگا، اس پہ ہم بات کریں گے، کچھ اپڈیٹس بھی لیں گے بعد میں انالیسز۔ سو پہلے اپڈیٹس کے لیے ہم چلتے ہیں محمد عاطف، ہمارے کولیگز، ہمارے ساتھی، وہ اس وقت اسلام آباد میں ہیں، اور انہوں نے اس 15ویں اسمبلی کے پہلے سیشن کو وہاں پہ کور کیا۔ مختلف پارٹیوں کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی گفتگو رہی، ذرا ان سے ان کا مشاہدہ اور کچھ اپڈیٹس وہاں سے لیتے ہیں۔ عاطف، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔
جی سر، شکریہ۔
عاطف، کیسا ماحول آپ نے دیکھا آج 15ویں قومی اسمبلی کا یہ اجلاس تھا، اور بڑی ڈیوائیڈڈ، بڑی پولرائزڈ الیکشن کیمپین کے بعد یہ اجلاس ہوا، سو کیا ماحول دیکھنے کو ملا؟
اسد، جیسے آپ نے شروع میں اپنے کامنٹس میں بولا ہے کہ ایک نئی اسمبلی ہے، بہت سے نئے لوگ آئے ہیں، ان میں نیا جذبہ ہے، جیسے پی ٹی آئی کا تو زیادہ تر سپورٹر یوتھ ہے اور وابستہ ہیں، ان کی امیدیں یوتھ کے ساتھ، یوتھ کو پی ٹی آئی سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، تو ایک اوور آل انرجی وہ تو نظر آئی پی ٹی آئی کی اکثریت ہونے کی وجہ سے۔ جو لوگ صحافتی گیلریوں میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی یہی دعائیں مانگی جب یہ ساری تقریب ہو رہی تھی کہ خدا کرے کہ جو وعدے انہوں نے کیے ہیں وہ وعدے پورے ہوں، وہ نیا پاکستان جس کی بات کی گئی ہے وہ نیا پاکستان نظر آئے۔ اوور آل پازیٹیو انرجی دیکھنے میں آئی، یعنی میں نے یہ بھی دیکھا کہ پی ٹی آئی کے بہت سے رکین رول سائن کرنے کے بعد، پی 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 کی جتنی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی، جس میں بلاول تھے، سابق وزیر اعظم राजा परवेज अशरफ थे और बाकी जो सीनियर लीडरशिप बैठी हुई थी वहां पे, वो सारे उनसे जाके मिले, मुस्लिम लीग नून के अरकान से मिले, इसी तरह पीपल्स पार्टी के कुछ लोग मुस्लिम लीग नून से मिले, पीटीआई से मिले। तो यानी वो एक जो जो हमें बिहेवियर नजर आना
जी
चाहिए है
हाँ
असेंबली के अंदर, वो बिहेवियर नजर आया। और ये भी नजर आया कि पीटीआई ऑपोजिशन के रोल से बाहर निकल चुकी है। उनको ये पता चल गया है कि ऑपोजिशन इससे पहले थी, अब उनको हुकूमत करनी है, हुकूमत में मुफाहमत की जरूरत होती है, दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर चलना होता है लेजिस्लेशन के लिए, और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आपको ऑपोजिशन की पार्टियों से मदद दरकार होती है।
सही
और आपने जिन तस्वीर का जिक्र किया है वो भी इस बात का सबूत देती है कि इमरान खान ये समझ चुके हैं कि अब उनको हुकूमत चलानी है, और हुकूमत चलाने के गुर मुख्तलिफ होते हैं।
आतिफ, ये बताइएगा कि पहले ये तासुर दिया जा रहा था कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी के लोग, जो कि इंतखाबात में जो मुबैना धांधलियाँ हैं उसके ख़िलाफ़ वो काली पट्टियाँ पहन के असेंबली में जाएंगे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं नज़र आई। और बज़ाहिर बड़ा एक धीरज से और बड़े खुश असलूबी से ये इजलास जो है वो शुरू हुआ और अंजाम भी पा गया। सो क्या इससे माहरीन ये कोई ऐसा तासुर ले रही हैं कि मुखासमत मुखालफत के बावजूद नेशनल इश्यूज़ के ऊपर और पॉलिसीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ तावन रहेगा एक कमज़ोर अक्सरियती तहरीक इंसाफ की जमात को?
जी, मेरी साबिक डिप्टी स्पीकर अब्बासी साहब से इस बारे में बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि आपके खिलाफ तो बहुत सख्त अपोजिशन की गई थी, आप कैसी अपोजिशन करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मुल्की मफादात में जो भी काम होगा वो हम अपोजिशन के रोल से बाहर निकल के करेंगे, जो भी पाकिस्तान के मफाद में होगा, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होगा, पाकिस्तान के लोगों की बेहतरी के लिए होगा, हम उस हर काम में हुकूमत का साथ देंगे। तो लगता ये है कि ये वैसी ऑपोजिशन नहीं करना चाहते, ना ही करेंगे। पीपल्स पार्टी के अरकान से बात हुई, उन्होंने भी यही जवाब दिया कि मुल्क के और कौम के इंटरेस्ट में जो चीजें होंगी उसमें हम बिल्कुल ताबुन करेंगे। एक चीज जो यहाँ पे माहरीन कह रहे हैं, जैसे आपने वो स्याह पट्टियों की बात की, उसमें बहुत ज्यादा ब्लेम किया जा रहा है शहबाज शरीफ की लीडरशिप को, क्योंकि जब ये एक अलायंस बन रहा था और मीटिंग्स हो रही थी या जो प्रोटेस्ट हो रहा था, शहबाज शरीफ उसमें खुद नहीं गए, पीएमएलएन की बड़ी लीडरशिप उसमें नहीं गई, तो लोग थोड़ा सा इसका कसूरवार शहबाज शरीफ को भी ठहराते हैं कि उन्होंने उस किस्म का रिस्पॉन्स नहीं दिया या वो लीडरशिप नहीं दिखाई जो उनको दिखानी चाहिए थी।
सही। अच्छा आतिफ, आपने शहबाज शरीफ का नाम लिया तो ये भी ज़रा बता दें कि जरदारी साहब और इमरान ख़ान का मुसाफिया हुआ, बिलावल के साथ हुआ, लेकिन शहबाज शरीफ के साथ नहीं हुआ। एक बात, हालांकि शहबाज शरीफ मसालियाना किरदार की वो बात करते हैं, उसकी एडवोकेसी करते हैं। दूसरी जानेब, आप उसी शहर के अंदर एक और मेजर डेवलपमेंट थी, साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ, उनको एहतसाब अदालत में पेश किया गया और शहबाज शरीफ हलफ उठाने के लिए वहाँ पर मौजूद थे। बाज़ लोगों ने इस पर भी सवाल उठाया कि हलफ तो बाद में भी हो सकता था, शायद उनको उनके साथ होना चाहिए था। एक तो कुछ रुदाद उनकी पेशी की भी दे दें, और दूसरा इस जाविये पे जिस तरह की ये क्या सराइयाँ या एनालिसिस हो रही हैं उनमें कितनी जान है?
असद, मेरी जिन लोगों से बात हुई और जो मेरी अपनी भी रीडिंग है इस सारे सेशन के बाद, वो ये है कि शहबाज शरीफ को अब लीडरशिप दिखानी है। शहबाज शरीफ के लिए यकीनन नवाज शरीफ का जेल जाना एक बहुत बड़ा मसला है, और वो उनकी पूरी कोशिश होगी कि किसी तरह वो अपने भाई को जेल से बाहर ला सकें। लेकिन आज एक बहुत अहम सेशन था। शहबाज शरीफ, अगर वोटिंग सारी सही होती है तो शहबाज शरीफ मुस्तकबिल के ऑपोजिशन लीडर होंगे, और ऑपोजिशन लीडर का आज के इजलास में शामिल होना बड़ा जरूरी था। तो उसमें दो किस्म की राय है, एक तो यही है कि शहबाज शरीफ ने एक अपनी पॉलिसी बना ली है और वो अपने भाई से जरा डिस्टेंस, अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी नजर से देखा जाए तो वो बात भी ठीक है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, पहला सेशन है, ऑफ टेकिंग है, जो फ्यूचर ऑपोजिशन लीडर है उसका वहां मौजूद होना जरूरी है और ये बताना जरूरी है कि पीएमएलएन असेंबली के अंदर अपना पूरा रोल अदा करेगी। कुछ और चीजें हैं असद इंटरेस्टिंग जो मैं आपके सुनने वालों को बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि सबसे पहला नाम जो रोल के लिए पुकारा गया वो आसिफ अली जरदारी साहब का था। उन्होंने साइन किए रजिस्टर के ऊपर नए मेंबर के तौर पर, 5 मिनट वो वहां बैठे और उसके बाद वो उठ के असेंबली हॉल से बाहर चले गए। और मैं तकरीबन इमरान खान साहब ने जब रोल साइन किया तो उसके भी 10-15 मिनट बाद तक असेंबली में बैठा रहा, गैलरी में बैठा रहा। आसिफ अली जरदारी साहब वापस नहीं आए,
सही।
बिलावल भुट्टो वहां बैठे हुए थे, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब नहीं थे। तो एक तो उनको चलते देखकर भी मुझे ये एहसास हुआ कि उनकी सेहत अब शायद वैसी नहीं है जिस तरह की हमें आज से 5 साल पहले के आसिफ अली जरदारी साहब।
सही कह रहे हैं। और दूसरा गालबर ये भी है, आतिफ आपको मालूम है साबिक सदर और आज हानी सदर पाकिस्तान के फारूक लगारी सदर बनने के बाद जब वो नेशनल असम्बली में मेम्बर की हैसियत से आए तो वो ज़्यादा असम्बली के इजलासों में नहीं आते थे। यही तवक्को गालिब है जरदारी साहब के बारे में भी कि प्रेजिडेंसी इंजॉय करने के बाद या सौदे पे होने के बाद आप रुकन असम्बली की हैसियत से, और वो भी जब ना आप अपोजिशन है और ना किसी बड़े किरदार में, तो कैसे आप असम्बली में आएंगे। आखिरी बात आतिफ, एक और जो मीडिया में इतलात आ रही है कि बज़ाहिर लग रहा था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ मिल के कोई बड़ी अपोजिशन बनाने जा रही हैं, अपने कैंडिडेट्स भी जो हैं वो पोस्ट कर रहे हैं वहाँ पे, हाँ मुत्तफिका, लेकिन फिर ये भी है कि चूंकि जो टॉप लीडरशिप है उनकी वो एक दूसरे के साथ बज़ाहिर बैठने पे आमादा नहीं है, सो इसलिए हो सकता है कि अपनी अपनी इकाई के तौर पे अलग अलग एंटिटी के तौर पे अपोजिशन करें, और पीपल्स पार्टी जो हमेशा सिस्टम डेमोक्रेसी और उसकी बात करती है तो हो सकता है कि वो शुरू के दिनों में पीटीआई को एक मॉरल सपोर्ट देने के लिए तैयार हो, ऐसा कोई इम्कान नज़र आ रहा है।
असद उसमें भी अगेन बात यह है कि पीएमएलएन बड़ी पार्टी है, अगर स्पीकर लाना चाहे ऑपोजिशन मिलके तो वो पीएमएलएन चाहेगी कि उनका स्पीकर आए, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पीटीआई को इस बारे में खदशात हैं क्योंकि सीक्रेट बैलेटिंग होनी है, सीक्रेट बैलेटिंग में अगर उनके चंद एक दर्जन के करीब भी लोग बदल देते हैं अपनी वफादारियां और वो किसी दूसरे कैंडिडेट को वोट डाल देते हैं तो मुश्किलात होंगी। मेरी आज असद कैसर से भी मुलाकात हुई जो कि नॉमिनेटेड स्पीकर हैं पीटीआई की तरफ से, जब मैंने उनसे स्ट्रेंथ के बारे में पूछा और नंबर्स के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें 174 अरकान की हिमायत हासिल है, अगर उनको 174 अरकान की हिमायत हासिल है तो वो यकीनन स्पीकर बन जाएंगे। उसके कुछ ही देर बाद बीएपी जो बलूचिस्तान की पार्टी है उससे भी उनकी मीटिंग हुई, इत्तेहाद हो गया, बीएपी ने कहा कि वो सपोर्ट करेंगे तो वो तकरीबन 178 के करीब सीट्स हो जाएंगी, वोट्स हो जाएंगे उनके। सवाल ये है कि क्या सीक्रेट बैलेटिंग में वो 178 वोट असद कैसर को डलेंगे या नहीं,
इससे अंदाजा हो जाएगा।
असद कैसर के दिल में एक थोड़ा सा वो ये कह लीजिए कि खदशा है कि हो सकता है कुछ वोट्स निकल जाएं, लेकिन बज़ाहिर वो यही कह रहे हैं कि नहीं, उनके पास स्ट्रेंथ पूरी है।
जी आतिफ बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपडेट किया, आपके साथ हम रابطے में रहेंगे, आपका बेहद शुक्रिया। सामिन एक मुख्तसर सी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और इसी सेगमेंट के ऊपर अब हम एनालिसिस के लिए अपने पैनलिस्ट के पास जाएंगे, उनका तजिया हम आपको सुनवाते हैं एक ब्रेक के बाद।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शहर सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए www.urduvoa.com।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है, प्रोग्राम में जहाँ रंग मैं हूँ सदर हसन और प्रोड्यूसर है असफर इमाम। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर सियासत की अहम डेवलपमेंट्स। आज नई पार्लियामेंट पाकिस्तान की 15वीं कौमी असम्बली, उसका पहला सेशन, और 9 मुंतखब अराकीन ने यहाँ पे हलफ उठाया। बाकी 3 सूबाई असम्बलियों खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में भी जो मुंतखब अराकीन ने उन्होंने हलफ उठाया। पंजाब में अभी ये सेशन होना बाकी है। बहुत ज़्यादा तवक्कोआत हैं, बहुत ज़्यादा दबाव भी, और बहुत ज़्यादा पोलिटिकल जो सेचुरेशन है या पोलिटिकल पोलराइजेशन है, जो तकसीम है सियासी, उसकी दिनों में ये असम्बली वजूद में आ रही है। बहुत ज़्यादा मुखालफत और मुखासमत का माहौल रहा है। कैसे आगे बढ़ेंगे, किस हद तक सियासी तआवुन हासिल होगा पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बाकी सियासी जमातों, भले वो जितनी भी कट्टर मुखालिफ हों, उनसे अहम कौमी अमूर के ऊपर कम अज़ कम इंगेज करने की अहलियत कितनी है, बहुत सारे इशूज़ पर एनालिसिस हम देंगे। हमें ज्वाइन करें जनाब इरशाद अहमद आरिफ साहब, किसी तारुफ के मुताज नहीं, मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार, 92 अखबार के चीफ एडिटर हैं और 92 चैनल के ऊपर अपना प्रोग्राम भी करते हैं। और हमें बाबर रियाज साहब ज्वाइन कर रहे हैं, कॉलमिस्ट हैं, तजियाकार हैं, डेली न्यूज़ के साथ वाबस्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका जनाब इरशाद अहमद आरिफ साहब।
बहुत शुक्रिया जी।
अच्छा सर जी, इससे पहले कि हम ज़ाहिर है आपका ये एनालिसिस लें कि अपोजिशन कैसे, जो अपोजिशन में तजर्बा रखने वाली जमाती तहरीक इंसाफ अब हुकूमत में कैसे आगे बढ़ेगी, शाह महमूद कुरैशी पार्टी के सीनियर अहदेदार और जो अपने आप को वॉइस कैप्टन भी कहते हैं, मुतवक्के फॉरेन मिनिस्टर, उनसे वॉइस ऑफ अमेरिका ने बात की, चंद सेकेंड की गुफ्तगू आप सुनिए।
कोशिश करेंगे कि उनके तहफ़
सुने, समझें और दूर करें। ऑपोजिशन का अपना किरदार है, वो अपना किरदार अदा करेंगे, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि वो तामीरी किरदार अदा करें। मुखालफत तनकीद करना उनका हक है और हम में इतना हौसला है कि सुनने का और खंदा पेशानी से सुनेंगे, और जो उससे कोई बेहतरी का सबक मिलेगा उसको अडॉप्ट करने की कोशिश भी करेंगे।
शाह महमूद कुरैशी साहब थे और हमारे साथ इरशाद मदारिफ साहब और बाबर रियाज साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, तारफ तफसीली करा चुके। इरशाद मदारिफ साहब, कैसा माहौल आज आपने देखा? पहले तो तवक्को आती है कि शायद काली पट्टियों के साथ अपोजिशन के जो बड़े ग्रुप्स हैं वो जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ फ़ोटो सेशंस भी हुए, गैर मुतवक्के थे या मामूल का हिस्सा हुआ करते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी कहानियाँ उसके साथ जोड़ी जा रही हैं। पहले इजलास से क्या आपकी तवक्कोआत या उम्मीदें बनती हैं फ्यूचर प्रोसीडिंग्स के लिए?
देखिए, मेरा तो ख्याल ये है, ये ठीक है कि पहली दफ़ा एक बड़ी अपोजिशन आई है, और लेकिन ये चूंकि बड़ी अपोजिशन जो है किसी एक जमात की नहीं है, मुख्तलिफ जमातें हैं जो मुख्तलिफ नजरियात के हामिल भी हैं और उनके मुफादात का टकराव भी मौजूद है। एक जमात सिंध में बस इकदार है, दूसरी जमात पंजाब में इकदार से महरूम हुई है और उनकी माजी की तलखियाँ, इत्तेफाक से अगर मियां नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग की क्यादत कर रहे होते तो शायद जरदारी के साथ उनका बैठना, उनका बात करना और उनका आगे बढ़ना आसान होता, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो माजी में रवैया रहा है मुस्लिम लीग के हवाले से और खुद जरदारी साहब का शहबाज शरीफ के हवाले से वो बहुत मुख्तलिफ है, तो इनका आपस में जो तजादात हैं वो हुकूमत के फायदे में जा रहे हैं। आज जो एहतजाज नहीं हुआ, मुझे कम अज कम इसकी तवक्को नहीं थी, उसकी दो बड़ी वजूहात नजर आ रही हैं। नंबर वन तो ये है कि अपोजिशन जमातें आपस में बटी हुई हैं और मामला को खराब करने के हक में नजर नहीं आती। मौलाना फजल रहमान साहब के या समियार वली के या महमूद अचगरे साहब का मामला और है, वो कोई बड़े स्टेक होल्डर इस सिस्टम के नहीं है, लेकिन जो स्टेक होल्डर हैं मुस्लिम लीग है या पीपल्स पार्टी है, वो समझती है कि अगर हालात खराब हुए तो उनके ज्यादा खराब जाएंगे। जमहूरी निज़ाम को नुकसान पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन उनको बहुत नुकसान पहुंच सकता है। उनके अपने केस नैब में हैं, FIA में हैं और बहुत सारे मामलात हैं, और उसके अलावा वो ये भी समझते हैं कि इमरान खान बहरहाल मुंतखब होकर आए हैं, उन पर जो तहफ़ुज़ात हैं या एतराज़ात हैं अपनी जगह पे, लेकिन अगर हालात को ख़राब करके हम किसी और तरफ ले जाए तो फिर मालूम नहीं कि हमारे साथ क्या सलूक हो, और इमरान खान अगर महरूम इकदार भी हो जाए तो हमें उसका फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा पहुंच सकता है। एक तो बड़ी वजह ये है।
सही।
दूसरी वजह ये है कि पहले ही दिन जब असेंबली वजूद में आ रही है, कोई अखलाकी या कानूनी जवाब भी होता अपोजिशन के पास कोई सख्त किस्म के एहतजाज करने का। एक हुकूमत वजूद में आती है, कुछ ऐसा वो परफॉर्म करती है, उसकी खामियां सामने आती हैं, कमजोरियां सामने आती हैं, किसी सतह पे वो अपोजिशन के साथ डायलॉग नहीं करती है, उसको तंग करती है, तो जवाब होता है एहतजाज का। लेकिन पहले ही रोज जब इमरान खान साहब ने एक कदम आगे बढ़ते हुए, पहले तो तकरीर में उन्होंने जो नर्म रवैया अख्तियार किया, आज जाना के सुंदर तक रवैया थी, और आज जब उन्होंने खुद ही आगे बढ़कर शहबाज शरीफ साहब से भी हाथ मिला दिया, गद्दारी साहब से भी हाथ मिला दिया और
शहबाज शरीफ साहब से हैंडशेक हुआ है उनका, मुसाफिया हुआ है उनके,
गैर बात है कि अखलाकी जवाब से अपोजिशन महरूम होगी और जो उकाब सिफत लोग थे वो कमजोर पड़ गए, और जो मुसामत पसंद हल्के हैं अपोजिशन के उनकी राय जो है वो गालिब आ गई कि हमें तहमुल से सब्र के साथ बर्दाश्त के साथ इस सिस्टम को आगे चलाना चाहिए।
तो इरशाद साहब, क्या शहबाज शरीफ के साथ मुसाफा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे तो
मेरा ख्याल ये है कि अपोजिशन का रवैया इससे मुख्तलिफ नहीं होगा।
सही। क्या शहबाज शरीफ साहब से मुसाफा हुआ है? क्योंकि मीडिया रिपोर्ट ये थी कि उनके साथ नहीं हुआ, बिलावल और आसिफ के साथ, जरदारी साहब के साथ
नहीं, उसके ऐसा नहीं हुआ है जी, शहबाज शरीफ साहब के साथ हुआ है और उनकी तस्वीर भी सामने आ गई है।
सही।
पहले इख्तदाम नहीं हुआ था, बाद में हो गया था और वो तस्वीर सामने आ गई है, तो वो मुसाफिया हुआ है। और शहबाज शरीफ साहब का तो मामला अपने भाई से बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो हाथ में से नहीं है और वो इस सिस्टम के इस माने में बेनिफिशरी हैं कि पहली बार उनको मुस्लिम लीग की क्यादत संभालने का मौका मिल रहा है भाई साहब की अदम मौजूदगी में, और वो इस मौजूदा कामयाबी मुस्लिम लीग की जितनी भी सीटें आई हैं वो समझते हैं कि ये मेरी कामयाबी है। नवाज शरीफ का
बयानिया नहीं सही हुआ,
वो जो है कोई वो लोगों ने बाय नहीं किया, लेकिन उनका जो नैरेटिव था उसकी बुनियाद पर उन इलाकों में उनको विक्ट्री मिली है जहां उन्होंने तरक्याती काम किए थे।
सही।
तो इस बिना पर वो दावा कर सकते हैं कि अब ये जमात मेरी है और इस कामयाबी का सेहरा भी मेरे सर करे।
बाबर रियाज साहब, आपका भी खैर मकदम वेलकम कहते हैं आपको भी। नई असम्बली, 15वीं असम्बली, एक तो ये कि ओवरऑल दूसरी मुसलसल ट्रांजिशन है इकतदार की मुंतकली एक सिविलियन सेटअप से दूसरे, बल्कि अब ये तीसरी पार्टी भी हकीकी मानों में तब्दील हो रही है। आप डेमोक्रेट हैं, जमहूरियत को आप बहुत इंडोर्स करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सारी मुश्किल तल्ख इंतखाबी मुहिम के बावजूद आज का सेशन क्या उम्मीदें दिलाता है किसी भी पाकिस्तानी डेमोक्रेट को?
देखिए, पहली बात तो ये है कि ये खुशाइंद बात है कि हमारे यहाँ जो जमहूरियत की वजह से आहिस्ता आहिस्ता पौधा पाया है जमहूरियत का, और जमहूरियत असल में वैसे भी मैं अक्सर कहता हूँ कि बात तब्दील बढ़ती है इंक्रीमेंटल चेंजेस से। दुनिया में कहीं भी जमहूरियत ओवरनाइट नहीं आ रही, तो इसका एक प्रोसेस होता है जिसके तहत ही चलती है। तो ये एक अच्छी बात थी कि बड़े सिविलाइज तरीके से, हालांकि बहुत रिजर्वेशन थी और जायज भी थी, इलेक्शन से पहले खासी जो है पॉलिटिकल मीटिंग की गई और इलेक्शन के दिन काउंटिंग के ऊपर भी खासे लोगों को तहफात है उसके बारे में, मगर उसके बावजूद एक बड़े सिविलाइज तरीके से जो है ऑपोजिशन ने बिहेव किया और अपने जो हंगामा था या अपना एहतजाज था वो और वक्त के लिए उठा के रख दिया। अब एक हम देखते हैं कि जो लोग असेंबली में इलेक्टेड नहीं हुए, जैसे हमारे मौलाना फजलुर रहमान और असेंबली आ रहा
जी
अच्छा खेल था, उनका सख्त रवैया था लाजमी कि वो इससे कुछ बायकॉट करने की बातें कर रहे थे, मगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में उसने कुछ भी सीटें जीती थी उनके रवैये को सपोर्ट नहीं किया, तो ये एक अच्छी
सही। So, शुरुआत के बाद आप फौरी तौर पे सड़कों के ऊपर कोई एहतजाजी कॉल हंगामा वो नहीं देखते हैं?
नहीं, देखिए अभी तक तो ऐसे नजर नहीं आता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि लोग जो एतराजात हैं वो सारे कानूनी तौर पर जो रास्ते मौजूद हैं, चाहे वो ECP का हो या इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हो, उसमें वो लेके जाएंगे लोग, और वो बहुत पिटिशन हुई और ये धांधली की भी ज्यादातर जो बात अब जहाँ कर रहे हैं लोग कह रहे हैं कि 35 से 36 ऐसी सीटें थी जिस पर ज्यादा बड़ी धांधली हुई, जहाँ
पिछले इलेक्शन में भी 35 पंक्चर ही गए सर,
वोट वोट का कह सकते हैं फर्क कम था, तो वहाँ जो है काउंटिंग के वक्त धांधली हुई और लोगों को इलेक्शन एजेंट से कह दिया गया कि आप बाहर निकल जाएं, तो जो कि बिल्कुल ही गलत था। हालांकि जो वोट होता है जब काउंटिंग होती है तो वो इलेक्शन एजेंट जो होते हैं उनको दिखाना पड़ता है कि भाई अगर उन्होंने कहा बल्ला तो बल्ले वो निशान जो है
वो उनको दिखाना होगा। लेकिन इसका दूसरा वर्जन भी है जी, वो ये कह रहे हैं कि ये बाकायदा पॉलिटिकली जाहिर एक्सपीरियंस पार्टियां हैं, इनके लोग जहां हार रहे थे वहां से वो खुद छोड़ के चले गए ताकि उसको मुतनाज़े बना सके। मैं जस्ट वर्जन दे रहा हूँ। इरशाद अहमद आरिफ साहब, ये बताइएगा कि अब ज़रा गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं, गवर्नेंस की बात कर लेते हैं। 18वीं तरमीम के बाद ज़्यादातर इश्यूज़ जो हैं वो सूबाई हुकूमतों ने बजाते खुद देखने हैं। पंजाब में बड़ा टास्क होगा PTI के सामने, और जो तालीम, सेहत, पुलिसिंग ये वहाँ पे करने के हैं। वफाकी हुकूमत जो कि डायरेक्टली लेड बाय इमरान खान होगी, वहाँ पे आप क्या इनिशिएटिव देखते हैं जो फौरी तौर पर नज़र आएंगे?
देखिए, जो मुझे नज़र आ रहा है, इमरान खान साहब का एक मिजाज है जो हमें शौकत खानम अस्पताल से और नवज यूनिवर्सिटी से मुसलसल नज़र आता है, वो इदारों की तश्कील पर और इदारों की मजबूती पर यकीन रखते हैं, और ये सिर्फ जुबानी पुरानी बात नहीं है, बहुत सारे मामला हमारे सामने हैं। और जब उनको खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मिली तो वहाँ भी उन्होंने इसी पर जोर दिया, पुलिस के महकमे है या एजुकेशन है या ہیلتھ ہے یا ریونیو ہے, وہاں بااختیار بنایا ان اداروں کو, اور وہاں سے جو سیاسی اثر رسوخ تھا یا سیاسی دباؤ تھا اس سے آزاد کرایا ان اداروں کو, جس کی وجہ سے وہاں اچھا پرفارم کیا ان اداروں نے, اور عوام اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں جب ہمیں جانے کا موقع ملتا ہے. پچھلے دو تین سال میں مجھے زیادہ جانے کا موقع ملا, اور جو لوگ عمران خان کے نقطہ نظر کے مخالف تھے وہ جب وہاں گئے تو ان کا نقطہ نظر تبدیل ہوا. ایک تو بات یہ ہے, اور وہ اداروں کی تشکیل پر زیادہ توجہ دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے ہمارے یہاں جو ایک روگ ہے پاکستان میں کہ ہمارے جو وسائل ہیں وہ کرپشن کی نظر ہوتے ہیں اور پھر وہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں. ہمارے وسائل اتنا کم نہیں ہیں کہ ہم کفالت یا خود انحصاری کا راستہ اختیار نہ کر سکیں, لیکن وہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں, وہاں جائیدادیں بنتی ہیں, بینک بیلنس بڑھتے ہیں. تیسرا مسئلہ ہمیں جو درپیش ہے وہ یہ کرپشن کے خاتمے کی سنجیدہ کوششیں کریں گے, ان کا مزاج بھی ہے, ان کا نعرہ بھی ہے. تیسری جو بات ہے وہ ہے ہمارے یہاں گورننس کا سیریس ایشو ہے. یہ جنرل ضیاء الحق کے دور سے یہاں گورننس کا بیڑا غرق ہونا شروع ہوا, اور ریاست کی رٹ کمزور ہوتی چلی گئی, اور مافیاز یہاں وجود میں آئے, قبضہ مافیا ہے, شوگر مافیا ہے, فلاں مافیا ہے, فلاں مافیا ہے, حتیٰ کہ بعض لوگ تو کہتے ہیں یہ میڈیا بھی ایک مافیا بن چکا ہے. تو یہ جو گورننس کا سیریس ایشو ہے اس کو میرے خیال ہے وہ ایڈریس کریں گے, اور گورننس بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. اسی گورننس سے پھر ہمارے جو باقی مسائل جنم دے رہے ہیں ناقص حکمرانی کی وجہ سے, ناقص طرز حکمرانی کی وجہ سے, بیڈ گورننس کی وجہ سے, لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں, دہشت گردی کا ایشو ہے, کرپشن کا ایشو ہے, وہ بہتری کی طرف ہوں گے. تو میرا خیال ہے ان تین ایریاز میں جب وہ کام کریں گے تو لازمی اس کے بہتر نتائج سامنے آئیں گے. ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہمیں درپیش رہا ہے جناب نوازشی صاحب کے دور میں خاص طور پر, وہ تھا سول بٹی تعلقات کا. وہ ایک ڈگلاگ کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی, اس میں میاں نوازشی صاحب کے مزاج کا بھی عمل دخل تھا, اور ہمارے جو ادارے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے مزاج کا بھی دخل عمل تھا. تو عمران خان جو ہیں ان کے ارد گرد کوئی بھی ابھی تک ایسا گروہ موجود نہیں ہے جو انہیں خامخواہ لڑانے کی کوشش کرے اداروں سے, اور اداروں کو بھی یہ سبق حاصل ہوا ہے کہ جی اب ہمیں جو مسائل ہیں قومی اور بین الاقوامی اندر اور باہر سے جو دباؤ ہے اس کا مقابلہ کسی ایک ادارے کے بس کی بات نہیں ہے. ایک ایسا حکمران, ایک ایسا منتخب لیڈر جو پاپولر بھی ہے, جو بات بھی کر سکتا ہے دنیا سے, کیونکہ نواز شریف صاحب پر تو یہ الزام لگتا تھا کہ وہ شائع ہیں اور وہ ورلڈ لیڈر سے بات کھل کر بات کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے یا کر نہیں پاتے. تو عمران خان کا یہ ایشو نہیں ہے. تو میرا خیال ہے سول بٹی تعلقات ہموار ہوں گے اور ان مسائل سے نجات ملے گی جو ہمیں بین الاقوامی سطح سے درپیش ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ ٹاسک ہے جو عمران خان سامنے رکھتے ہوئے عہدہ برا ہونے کی کوشش کریں گے, اور یقیناً وہ کامیاب ہو سکتے ہیں اگر ان کا جو ول ہے
وہ. لیکن یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سول ورٹی تعلقات یا فارن ریلیشنز کی جو ڈائریکشن ان کے ذہن میں ہے اس میں ان کو سپیس کتنا ملتا ہے. بابر اعظم صاحب, ایک تو فیڈرل گورنمنٹ, دو چار بڑے ادارے ہیں اور بہت سارے مبصرین کے نزدیک وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے بھی ہیں, دفاع, خارجہ پالیسی, اکانومی, یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں. سو ایون سول ملٹری تعلقات کے اندر بھی جو معیشت کے اندر استحکام, ٹھہراؤ, معاشی پالیسیاں, فورن پالیسیاں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ گندھی ہوئی ہیں. سو بابر اعظم صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں عمران خان کیسے لیڈ کر پائیں گے اس کے ساتھ کہ ان کی ایک اپنی اسٹرانگ پرسنالٹی ہے, یہاں پہ امریکہ کے تھنک ٹینک بھی یہ کہتے ہیں, اور اسپیس یقیناً ان کو چاہیے ہوگی دوسری طرف سے.
دیکھیے, عمران خان صاحب کے پاس روم بہت کم ہے, جس کو کہتے ہیں ایلبو روم بہت کم ہے.
جی,
وہ ان کے پاس وہ جو ہے فورن پالیسی کا جو ایریا ہے وہ ہماری عسکری قوت جو ہے وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتی ہے, اور جو ان سے لڑائی ہوئی اپنی
نواز شریف صاحب
سے تو وہ بھی اسی ایشو پہ ہوئی, تو کہ جس قسم کی پالیسی وہ رکھنا چاہ رہے تھے وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے, تو اس کی وجہ سے انہوں نے نواز شریف کو ایک عزت ناک مقام پہ پہنچا دیا, کرپشن اپنی جگہ, مگر ان کا اصل ہونا یہ تھا کہ وہ ان سے ڈسکری کر رہے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ
صحیح
اپنے طور پر فورن پالیسی چلیں گے. تو یہ تو ایک بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ معاشی حالت ایسی ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا ہی پڑے گا.
جی,
اور جب آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو اکانومی کے جو حد و حال ہوتے ہیں وہ طے کرتے ہیں, ہم خود نہیں کر سکتے.
صحیح.
بہت سی چیزیں جو وہ بتاتے ہیں ہم کو اس کے مطابق کرنی پڑتی ہیں. تو یہ دونوں جگہ پہ بہت تنگ ہے راستہ, اس میں عمران خان کو اپنے ایجنڈا آگے بڑھانے کے لیے ان کا کوئی جو فورن ریلیشن کا جو خاص ایجنڈا بھی نہیں ہے. جو کچھ انہوں نے کہا وہ پاکستان پہلے ہی کہتا رہتا ہے, تو اس طرح کی بات تو وہ ہم کرتے ہی رہتے ہیں.
صحیح.
تو اس میں کوئی جو آفیشیل اسٹینڈ ہے اس سے ہٹ کے انہوں نے کوئی بات نہیں کی, کوئی میجر انیشیٹو کی بات نہیں کی.
جی.
تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس یہ راستہ نہیں ہے, اور وہ جو قوتیں ان کو لے کے آئی ہیں ان کے ساتھ مل کے چلیں گے. تو آپ کو ٹینشن جب تک نظر نہیں آئے گی جب تک عمران خان سیریس نہ ہو جائیں کہ یہ واقعی
جی. اور ظاہر ہے دوسری جانب بھی وہ بھی شاید جو دوسری قوت ہے وہ بھی کوئی فوری رسک نہیں لے سکتے, اس لیے کہ ایک پولیٹیکل فورس آلریڈی ایک ایج پہ جا کھڑی ہوئی ہے. بابر صاحب آخری کوشچن, اب ذرا صوبائی اس کی ایڈمنسٹریشن کی بات کر لیں. سندھ میں مراد علی شاہ اگین وہ اپنا آفس جاری رکھیں گے بحیثیت چیف منسٹر, کوئی چیلنج نہیں ہے ان کے سامنے, لیکن گورننس ان انتخابات کے بعد کتنا بڑا ضرورت چیلنج یا فوکل پوائنٹ بنا ہے. پیپلز پارٹی پچھلی پیپلز پارٹی سے کتنی مختلف ہوگی, بھلے کراچی کے معاملات ٹھیک کرنے ہو یا انٹیریئر سندھ کے اندر تعلیم صحت دینا ہو.
دیکھیے کچھ تو امپرومنٹ کرنا پڑے گا, کہ جو پیپلز پارٹی گورننس کے معاملے میں بہت ویک رہی ہے اور کرپشن بھی سندھ کے اندر بہت رہی ہے, تو اس کو دیکھنا پڑے گا. اور جو بلاول لیڈ دے رہے ہیں آج کل, اس میں تو وہ لگتا ہے کہ ان کو احساس ہے
صحیح
کہ ہمیں اپنی گورننس کو بہتر بنانا چاہیے. تو پیپلز پارٹی کو کچھ نہ کچھ کو بہتر کی طرف جانا پڑے گا, اور پرٹیکولرلی اگر پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں سے اچھی خبریں آتی رہیں تو پھر ان کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا
محنت کرنا پڑے گی. بابر صاحب بہت شکریہ آپ کا. اب ذرا پنجاب کی گورننس,
جی سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ سارے الیکٹڈ لوگوں نے لوکل باڈیز کو بہت
کمزور ادارہ بنا کے رکھا ہے. جی
ہاں, ایسا ادارے بنانے جن کو کام جو نہیں کر سکتے
ان کو مستحکم کرنا ہوگا, ظاہر ہے انہی کے ذریعے ٹرانسفارمیشن ہوگی اور ٹرانزیشن ہوگی.
جب تک لوکل باڈیز کو اسٹرانگ نہیں کریں گے اور جو لوکل ایک ہوتا ہے پروونشل فائنینس کمیشن ایکٹیو نہیں ہوں گے اور ہماری لوکل باڈیز کے پاس اپنے ذرائع نہیں ہوں گے, تو جب تک جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی
تو آگے نہیں. بہت شکریہ بابر ریاض صاحب. ارشاد مدارے صاحب ذرا اسی اب پنجاب کی گورننس کی بات کر لیتی ہیں, اس سے غرض نہیں ہے کہ سی ایم کون ہو, ویسے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت فیوریٹ کون ہے, لیکن گورننس کے اندر جس ڈیولوشن آف پاور کی عمران خان بات کرتے ہیں وہاں پہ اس وقت مقامی حکومتیں یا منتخب لوگ 99.9% پی ایم ایل این کے ہیں. کیا عمران خان کے اندر یہ حوصلہ ہے کہ وہ انہی کے ذریعے ڈیولپمنٹ اینڈ پلاننگ کی طرف جائیں, نئے الیکشن کرانا چاہیں گے کچھ بنیادی ترامیم کے ساتھ لوکل باڈیز ایکٹ کے اندر, کیا ہوگا پنجاب کی گورننس کا جہاں پہ سب سے زیادہ اگر اثرات نظر آئیں گے تو ایک فیل گڈ فیکٹر آئے گا پی ٹی آئی کے لیے عمران خان کے لیے؟
دیکھیے پنجاب کی صورتحال, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت زیادہ تر بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ہیں, لیکن یہاں آپ کو پتا ہے کہ لوگ وفاداریاں بدلنے میں دیر نہیں کرتے, اور جب انہیں نظر آ رہا ہوگا کہ
دوسری پارٹی
بے اختیار رکھا ہوا تھا, وسائل بالکل نہیں دیتے تھے, سارے اختیارات بھی صوبائی حکومت کے پاس تھے اور سارا خزانہ بھی صوبائی حکومت کے پاس تھا, ان بلدیاتی اداروں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا خرچ کرنے کو, اور انہیں ایک ایسی حکومت نظر آتی ہے جو ان کو اختیارات بھی دے گی, وسائل بھی دے گی, عزت بھی دے گی, تو میرا خیال ہے وہ وفاداری بدلنے میں تو کوئی زیادہ تاخیر نہیں کریں گے. ہمارے سامنے خیبر پختونخوا کے بلدیاتی نظام کی مثال موجود ہے, خامیوں سے مبرہ وہ بھی نہیں ہے, لیکن وہ پنجاب اور سندھ کے نظام سے بہت بہتر نظام ہے. اگر اسی طرز پر یہاں بھی نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی, فوری طور پر اتنی اکثریت تو پنجاب میں نہیں ہے کہ وہ اس میں ترمیم کر سکیں, لیکن اگر وہ نون لیگ کے ساتھ مل کر اپنی اتحادی کے ساتھ مل کر ترمیم کرتے ہیں, وہی اختیارات دیتے ہیں اور وہی وسائل فراہم کرتے ہیں, تو میرے خیال میں بہتری آ سکتی ہے. میں نے جو ابتدا میں رکھتی تھی نا عمران خان کے مزاج میں تو اداروں کو اہمیت دیتے ہیں, تو وہ بلدیاتی نظام کو بطور ادارہ اگر انہوں نے اہمیت دی اور وہ دیں گے تو اس کے نتیجے میں ایک تو وسائل کا ضیاع رک جاتا ہے, دوسرا جو وسائل کی منصفانہ تقسیم عمل میں آتی ہے. یہاں یہ ہوا ہے کہ سینٹرل پنجاب کے چند شہر ہیں, یہ پورے پنجاب کا ضلع ہے, شمالی پنجاب کا بھی جنوب پنجاب کا بھی, کہ ہمیں کوئی وسائل نہیں دیے گئے ترقی کے لیے, سوشل سیکٹر کے لیے, لیکن سینٹرل پنجاب خاص طور پر لاہور پر بہت زیادہ بارش کر دی گئی وسائل کی. تو میرا خیال ہے اس کو وہ بدلنے کی کوشش کریں گے اور مضبوط, آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ مضبوط بلدیاتی ادارے جو ہوتے ہیں وہ جمہوریت کے اس پہ کام میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. انڈیا کے سیاستدان جب ہم وہاں جاتے ہیں یا وہ یہاں آتے ہیں ہماری بات ہوتی ہے تو وہ ہمیں دانشور سیاستدان بتاتے ہیں کہ انڈیا کی جمہوریت کی مضبوطی ان 80 لاکھ بلدیاتی نمائندوں کے ذریعے ہے جو پہلے دن سے کام کر رہے ہیں اور تعطل کا شکار نہیں ہوئے. تو میرا خیال یہاں بھی پنجاب میں یہ کوشش ضرور ہوگی. خان صاحب عین ممکن ہے کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کے ترقیاتی فنڈ جو ہیں ختم اگر نہ بھی کر سکے تو کم کر کے وہ وسائل بھی اور وہ فنڈ بھی بلدیاتی اداروں کو منتقل کریں گے, اور اس کی وجہ سے ہر سطح پہ ایک ترقیاتی عمل شروع ہو سکتا ہے اور اس سے جمہوریت بھی مضبوط ہو سکتی ہے. ایک بات میں کہنا چاہوں گا, بابر ریاست کہہ رہے تھے, یہ نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو فوج میں یہ اداروں نے تنگ کیا, ان کے ایک مزاج کے اندر شامل ہے, شہنشاہی مزاج ہے کہ وہ ہر ادارے کو اپنے تابع محمد بنانا چاہتے ہیں اور لڑائی بھی اسی بنیاد پر ہوتی ہے. اور دوسرا کرپشن کا ایشو جو ہے, جب عدالتی فیصلے آ چکے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کرپشن کوئی ایشو نہیں ہے.
بہت شکریہ جناب ارشاد احمد عارف صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, ہمارے ساتھ موجود رہے. بابر ریاض صاحب آپ کے بھی ہم ممنون ہیں. اور سامعین, سے پہلے کہ اگلے سیگمنٹ پہ جائیں, ہم آپ کو کچھ ساؤنڈ بائٹ سنوانا چاہتے ہیں. ہماری ٹیم جو آج پارلیمنٹ کے اندر موجود تھی, شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما, ان سے بات چیت آپ نے سنی. شاہ نواز رانجا ممبر نیشنل اسمبلی, دوسری بار مسلسل منتخب ہو کے آئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق. آئیے وہ کیا کہتے ہیں, اپوزیشن کا ممکنہ کردار کیا ہو سکتا ہے.
جہاں تک ملکی سالمیت کا سوال ہے, ملک کی خدمت کا سوال ہے, وہاں پہ ہم حکومت کو بے جا پریشان نہیں کریں گے. لیکن جہاں تک اس الیکشن پروسیس کی کریڈیبلٹی کا سوال ہے, اس کے اوپر ایک بہت بڑا کالا دھبا ہے. اگر وہ کالا دھبا اس ملک کی سیاسی تاریخ سے صاف نہیں کیا گیا تو آنے والے وقت میں اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کو آپ بھول جائیں.
جی, یہ تھے شاہ نواز رانجھا. اور اب ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے مصطفیٰ نواز, بلاول بھٹو زرداری کے بھی قریب. پیپلز پارٹی کے یہ رہنما کیا کہتے ہیں؟
پولیٹیکل پارٹیز کو, خصوصاً ہماری جماعت کو, الیکشن کے پروسیس پہ, پری پول انوائرمنٹ پہ, پولنگ ڈے پہ, ٹرانسمیشن آف ریزلٹس, بہت زیادہ ہماری ریزرویشنز ہیں. لیکن جو جمہوریت, جو نظام ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں نظام کا حصہ بن کر جدوجہد کی جائے, بجائے اس کے کہ حالات اس مقام پر پہنچائے جائیں کہ جہاں پر سڑک کے علاوہ, احتجاج کے علاوہ, جلاؤ گھراؤ کے علاوہ کوئی راستہ نہ رہے, تو یہ ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہے.
جی, یہ تھے مصطفیٰ نواز صاحب. اسد قیصر ممکنہ طور پہ اسپیکر نیشنل اسمبلی ہو سکتے ہیں. خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق پچھلی کے پی اسمبلی میں, کے پی کے وہ اسپیکر تھے, پی ٹی آئی کے نامنی ہیں, انتخابات اگر جیت گئے تو اسپیکر ہوں گے. وہ ممکنہ طور پہ کیا پلان کرتے ہیں, اگر اسپیکر ہوں گے تو باقی پارٹیوں کو کیسے ساتھ لے کے چلیں گے؟
ہم نے تقریباً تمام کے ساتھ, جتنی بھی یہاں پارلیمان میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں, سب کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوا ہے. ہم نے اس کے ساتھ ملے ہیں, ایک دو جی ڈی اے کے ساتھ آج ہم ملیں گے, اور اس کے ساتھ جو ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہو گئی, ایم کیو ایم کے ساتھ اور اختر مینگل صاحب کے ساتھ ہماری کل ملاقات ہوئی تھی, خورشید شاہ صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی, شاہ زین بگٹی کے ساتھ بھی ہماری ملاقات ہوئی ہے, اور یہاں اسمبلی میں بھی, اور آج ہمارا ڈنر بھی ہے جو عمران خان کی طرف سے پوری جتنی پی ٹی آئی کی الائنس ہے تمام پارٹیوں کو ہم نے دعوت دی ہے, اور ہم نے اس کو دعوت یہاں یہ بھی دعوت دی ہے کہ یہ ڈنر بھی شرکت کریں گے, اور اس کو یہ بھی دعوت دی ہے کہ جب خان صاحب حلف اٹھائیں گے تو اس میں بھی شرکت کریں گے.
پیپلز پارٹی نے کوئی یقین دہانی کرائی ہے کہ خورشید شاہ صاحب وڈرا ہو جائیں گے آپ کے؟
نہیں, ہم نے ایک اس کے ساتھ ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ایک میکسیمم لیول کا ایک انڈرسٹینڈنگ ہو تاکہ اسمبلی کا ڈیکورم بھی پورا ہو اور جو جمہوری روایات ہے اس کے مطابق سارا سلسلہ چل سکے.
جی سامعین, یہ تھے اسد کیسر وائس آف امریکہ اور ایک اور میڈیا کے ساتھ بھائی اب کو ان کی یہ گفتگو تھی. محسن داوڑ انڈیپینڈنٹ رکن ہیں, اور اطلاع دی آئی تھی کہ جہاں سے وہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف نے ان کے خلاف اپنا آدمی کھڑا نہیں کیا تھا, اور محسن داوڑ بڑے ایکٹیو رہے ہیں پشتین منظور کی تحریک کے اندر جو لاپتہ افراد اور خاص طور پہ قبائلی عوام کے حقوق کے لیے ایک مضبوط تحریک کی صورت میں سامنے رہے, یہاں تک اسٹیبلشمنٹ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا, لیکن ان کے یہ انڈیپینڈنٹ حیثیت کے یہ امیدوار کامیاب رہے. ان کی گفتگو آپ سنیں گے, اس کے بعد ہوگی بریک, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اگلے سیگمنٹ پہ بات کریں گے. لیکن محسن داوڑ کیا کہتے ہیں؟
وہی کردار ہے جس کے لیے ہمیں عوام نے منتخب کیا ہے, کہ جو مشکلات ہیں جو مسائل ہیں جس کا سامنا ہمارے خطے نے کیا ہے کہ اس کا مداوع کچھ نہ کچھ طریقے سے یہاں پر ہو سکے, کم از کم آواز, اور آواز وہ اتنی مؤثر ہو کہ پھر یہاں پر جو پالیسی میکرز اس کو مجبور کر سکیں کہ ہمارے علاقے کے مسائل حل کریں.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام میں جہاں رنگ, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے افغانستان کے اندر جاری عسکریت پسندی پہ, اور اس کے ساتھ شام کے اندر جو ہے ایک عمارت میں دھماکہ ہوا ہے اور یہ عمارت ممکنہ طور پہ ذخیرے کے طور پہ استعمال کی جا رہی تھی. 70 کے قریب افراد یہاں پہ ہلاک ہو گئے, اور اس سے پہلے گزشتہ ویکینڈ کے اوپر ہم نے یہ دیکھا کہ شام کی بمباری, شام کے اندر بظاہر رشین لڑاکا طیاروں کی بمباری میں بھی درجنوں افراد, 30 کے قریب افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے تھے. شام کے اندر روس کا کردار بتدریج بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اس کا بھلے وہ مصالحتی کردار ہو, وہ ترکی اور ایران کے ساتھ مل کے اس کے پولیٹیکل سولیوشن یا ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہوں, تو روس اس کے اوپر ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر نظر آتا ہے. دوسری جانب افغانستان کے اندر بھی طالبان کی جانب سے سخت مزاحمت جاری ہے, اور ایک شہر میں ان کا جو کافی شدید لڑائی ہے, پچھلے ہفتے بھی یہ دیکھا گیا کہ غزنی میں کافی ٹف ٹائم دیا طالبان باغیوں کے گروپوں نے, اور دوسری جانب سیکیورٹی فورسز کے درمیان لاسٹ فرائیڈے کو بھی جو ہیں وہ بھی فائٹ رہی, اور اس دفعہ یہاں پہ افغانستان کے اندر طالبان ملیٹنٹس جو ہیں ان کی طرف سے ایک اٹیک اور اگریشن وہ نظر آ رہا ہے, اور یہ ساری چیزیں ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب طالبان کے ساتھ امریکہ کے براہ راست مذاکرات کی بھی بات ہو رہی ہے, اور افغانستان کی جو حکومت ہے کابل کی وہ بھی ملیٹنٹس کے ساتھ, طالبان عسکریت پسندوں کے ساتھ سیاسی مصالحت اور پرامن حل کے لیے کوئی راستے تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. ہمارے ساتھ ہیں نعمان ظفر صاحب, سیکیورٹی اینڈ پولیٹیکل ایشوز کے ایکسپرٹ ہیں, وہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں, ان سے ہم انالیسز لیتے ہیں. نعمان, بہت شکریہ آپ کا. افغانستان ملیٹنسی, ایک طرف مذاکرات, دوسری طرف وار فیلڈ کے اوپر کافی اگریشن نظر آتا ہے, کیا اسٹریٹجی ہے متحارب فریقوں کی اس وقت؟
اس وقت افغانستان کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کلیئرلی نظر آئے گا کہ یہ آئرش ماڈل آپ کے سامنے آتا ہے, جس کو آئرلینڈ ماڈل بھی زیادہ تر لوگ کہتے ہیں, کہ آپ ساتھ ہی ساتھ اپنی ریزسٹنس بھی برقرار رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا مذاکرات کے اوپر بھی ہے, نیگوسیشن بھی سٹارٹ رکھیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے اب ریسنٹلی تقریباً کوئی 15-20 دن پہلے امریکن وقت جو ہے نا قطر میں انہوں نے ملاقات کی ہے طالبان کے ساتھ, اور ان کے ساتھ نیگوسیشن سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے, اور امریکن جنرل کافی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ بات چیت کی جائے تاکہ پیس لے کے آیا جائے. ایک ہفتہ پہلے ان کا وقت ازبکستان بھی گیا ہے, وہاں بھی انہوں نے ان کے ساتھ بات چیت کی ہے کہ ازبکستان کے جو انسٹالیشن یا جو پروجیکٹ وہ کر رہے ہیں افغانستان کے اندر ان کو جو ہے نا اب ان کو اٹیک نہ کیا جائے, اور فیوچر میں کس طریقے سے معاملہ کیا جائے گا اگر ویسٹرن فورسز کا انخلا ہوتا ہے. تو یہ کلیئرلی ایک ماڈل نظر آتا ہے جس میں ایک دونوں چیزیں ایک ساتھ کی جا رہی ہیں, کہ ریزسٹنس کو بھی برقرار رکھا جائے اور اس میں بلکہ شدت لے کے آئی جائے, اور ساتھ ہی جو ہے نیگوسیشن بھی کی جائے. جس کا اظہار کابل
ابھی غزنی میں غزنی جس کی ہم بات کریں کہ یہاں پہ پچھلے چار دن کی جو لڑائی ہے غزنی کے علاقے میں وہاں پہ کم از کم 300 افراد اس میں ہلاک ہوئے ہیں، 200 کا تعلق عسکریت پسند گروپوں سے ہے، 100 کے قریب جو ہیں افغان سیکیورٹی آفیشلز ہیں، اور 30 سویلین جو ہیں وہ اس میں مارے گئے ہیں۔ سو کافی ٹف ٹائم مل رہا ہے وہاں پہ ان کو، افغان سیکیورٹی فورسز کو بھی، اور آف کورس طالبان وہ تو ایک چیلنجر یا ایک وہ فورس ہیں جو اس کے اوپر اپنا کنٹرول رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
جی وہی عرض کیا کہ دیکھیں انہوں نے اپنی جتنی بھی کاروائیاں ہیں، بہت زیادہ یہ جو غزنی کا معاملہ ہے اس میں بہت زیادہ شدت آ رہی ہے، کیونکہ دیکھیں علاقے کی کنٹرول کی جنگ چل رہی ہے، وہاں پہ افغان نیشنل آرمی کے لوگ ہیں جو کہ ان کو پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں، دوسری طرف یہ کہ طالبان والے جو زیادہ سے زیادہ ایریا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں اب شدت آئی ہے اور میرا خیال ہے اور
جی ہمارے ساتھ نعمان تھے لیکن ان کی لائن جو ہے وہ چونکہ ڈراپ ہوئی ہے تو اس لیے ہمارا جو کالنگ نمبر یو وش ٹو ڈائل ناؤ اور پریس سٹار 0 ٹو ریچارج اینڈ ہیئر دی مین مینیو آپشن۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ نعمان ظفر موجود تھے لیکن لائن ڈراپ ہو گئی۔ ہم بات کر رہے تھے کہ غزنی کے اندر خاصی لڑائی جاری ہے، بڑی شدت ہے اس کے اندر، اور پیر کے روز افغانستان کی اپنی جو ڈیفینس منسٹری ہے، بلکہ ڈیفینس منسٹر ہیں جنرل طارق شاہ بہرامی، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ گورنمنٹ فورسز نے، جن کو اتحادی فورسز کی حمایت بھی حاصل تھی، انہوں نے فضائی حملے بھی کیے ہیں، اور کم از کم 200 عسکریت پسندوں کو جن میں عرب بھی ہیں، چیچنز بھی ہیں اور پاکستانی نیشنلز بھی ہیں، ان کو اس میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ لیکن دوسری جانب اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ کم از کم 100 افغان سیکیورٹی عہدیدار وہ اس میں مارے گئے، اور اس غزنی کے اندر جاری لڑائی میں پچھلے 4 دن سے یہ مسلسل یہ لڑائی جاری ہے، کم از کم 30 سویلین جو ہیں وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ علی عمران صاحب سے ہمارا رابطہ ہوا ہے، واشنگٹن بیس صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور علی نعمان ظفر ہمارے ساتھ تھے لیکن ان کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہم ہو گئے۔ علی اس سے پہلے کہ ہم ذرا یہاں پہ واشنگٹن میں ہونے والی ریلی پہ آپ سے بات کریں، افغانستان میں کافی ٹف ٹائم دے رہے ہیں طالبان بھی، اور دوسری طرف سے بھی ایریل سٹرائک اور سخت اوفینسو جاری ہیں، اور پھر ایک میدان مذاکرات کا بھی ہے، کیا جو وار فیلڈ میں گینز ہیں اس کو میٹیریلائز کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ مذاکرات کی میز پہ تاکہ زیادہ سے زیادہ گین کر سکیں، یا پھر بظاہر یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جب مذاکرات ہو رہے ہیں تو تھوڑی جنگ میں نرمی نظر آتی؟
اسد میرے خیال میں یہ ہے کہ کیونکہ گزشتہ کچھ ماہ سے ہم نے یہاں سے واشنگٹن سے بھی ایسے بیانات دیکھے اور کابل سے بھی ایسے بیانات آئے، اور پاکستان نے بھی اس معاملے میں کچھ ہیلپ کی کہ مذاکرات کا آغاز کیا جائے، ان کو نئے سرے سے ایک قسم کا ریزیوم کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں سائڈ جو ہیں ظاہر ہے وہ کچھ نہ کچھ ٹیبل پہ جب جائیں گے، جب گفت و شنید ہوگی اس بات پہ، تو وہ کوئی نہ کوئی اپنے پاس ایک ایڈوانٹیج رکھیں گے، لیکن اس وقت بظاہر یہ دکھائی دے رہا ہے کیونکہ یہ ایک قسم کا ڈیلے ہو گیا یا سسپینشن کا ایک پیریڈ آ گیا، تو اس میں ظاہر ہے وہ جو ملیٹنٹ گروپ ہے تو وہ تو اپنی کاروائیاں کر کے اس کو اپنے امپورٹینس کو بتائے گا کہ میرا یہ کچھ میں کر سکتا ہوں اگر میرے ساتھ امن کے مذاکرات نہیں کیے جاتے، تو میرے خیال میں تین چار جو اس میں اہم فریق ہیں بیسک فنڈامنٹل جن کے وہاں پہ بہت بڑے سٹیکس ہیں افغانستان میں امن کے قیام کے سلسلے میں، تو ان کو ان مذاکرات کا میرے خیال میں جلدی آغاز کرنا ہوگا۔
پروفیسر عظمت رسول صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی سے۔ پروفیسر صاحب ایک تو کوئکلی آپ افغانستان غزنی کے اوپر پچھلے 4 دن سے جو کشمکش ہے دونوں متعارف فریقوں کے درمیان اس پہ بات ہو رہی ہے، افغانستان کے آفیشلز ڈیفینس منسٹر یہ بتا رہے ہیں کہ 200 ملیٹنٹ مارے گئے ہیں پچھلے 4 دنوں میں، ایریل اسٹرائک بھی کیا گیا اور اس میں پاکستانی بھی ہیں، عرب بھی ہیں، چیچنز بھی ہیں، لیکن دوسری طرف مذاکرات بھی جاری ہیں، سو یہ طالبان کی یہ کیسے ہے کہ حکمت عملی کے ایک طرف اوفینسو اور دوسری طرف مذاکرات کی میز پہ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟
جی بالکل، دیکھیے اصل میں طالبان جو ہے ان کا مائنڈسیٹ یہ ہے، اور انہوں نے کئی مرتبہ اس کا اعلان کیا ہے کہ وہ کسی جلدی میں نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے جیسے کہتے ہیں کہ پلیٹ دا اینیمی کے وہ امریکن فورسز کو تھکا کے اور آرام سے وہ تو اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے اٹیکس کرتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں، تو ان کا خیال یہ ہے کہ اس طرح کر کے وہ جو دوسری فورسز ہیں ان کو اتنا تھکا دیں گے کہ وہ خود بخود واپس چلے جائیں، اور پھر جو ڈائلاگ ہو وہ طالبان کی شرائط کے اوپر ہو۔ تو بیسیکلی اس وقت ان کی اسٹریٹجی جو ہے وہ یہی نظر آ رہی ہے کہ ایک طرف یہ ہے کہ وہ بات چیت کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف یہ ہے کہ وہ اپنے اٹیکس بھی جاری رکھتے ہیں, اور سب سے بڑی بات جو اس سارے پورے پروسیس کے اندر امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ کسی کو کسی کے اوپر اعتماد نہیں ہے. جو امریکنز ہیں وہ پاکستانیوں کے اوپر اور شاید افغان حکومت کے اوپر بھی اور اسرائیل کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, پاکستانی اسی طرح امریکن حکومت یا افغان حکومت ان کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ جو ایک باہمی اعتماد کا فقدان ہے ملاقات کے راستے میں اور ان ساری کاروائیوں کے راستے میں ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کہ کیسے اس اعتماد کے کانفیڈینس بلڈنگ میئرز جو ہیں وہ کس طرح کے لیے جائیں. تو اس کے لیے ایک تو صورتحال ابھی پاکستان میں حکومت چینج ہونے جا رہی ہے, تو اس کی پالیسی کیا ہوتی ہے افغان عمل کے حوالے سے, عمران خان کی اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ بہت ساری وہ اس کے بہت بڑے سپورٹ
جی. آواز
کیسے آگے لے کے چلتے ہیں, کیسے اس کا
آگے پتہ چلے. مجھے ایک 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 منٹ دونوں اپنے مہمانوں کو دینا ہے, پھر اس کے بعد ذرا ہم نے چار سے پانچ منٹ اس سیگمنٹ کے لیے ہوں گے یہاں پہ واشنگٹن میں یونائٹ دی رائٹ نامی ریلی پہ. سیریا میں علی عمران 30-40 سیکنڈ میں سم اپ کیجیے گا. بظاہر روس کا رول یا کردار بہت بڑھتا ہوا نظر آتا ہے, اور سیرین فورسز کی جانب سے بھی جو اوفینسو ہے ان میں شدت آئی ہے. آج بھی 70 لوگ ایک عمارت میں دھماکے سے ہلاک ہوئے, بظاہر یہ ذخیرے کی عمارت تھی. گزشتہ ویکینڈ کے اوپر 30 لوگ مارے گئے رشین ایئر اسٹرائکس کے اندر. سو رشیا کیسے ملٹیریلی بھی اور ڈپلومیٹکلی بھی شام کے اندر مکمل کنٹرول رکھے ہوئے ہے؟
دیکھیں جی, نہ صرف شام کے اندر, اس کے ایران کے ساتھ بھی تعلقات جو موجودہ صورتحال, عالمی صورتحال جو چل رہی ہے اور روس اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ان میں جو مختلف پہلو ہیں, تو روس کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پہلی ان کی وہاں پہ بہت بڑی ایک بیس تھی شام میں, تو اس کے بعد انہوں نے کچھ فوجی تو کم کر لی, لیکن یہ کہ ابھی ان کا اثر سوکھ وہاں پہ بدستور بالکل قائم ہے اور بڑھ رہا ہے, اور بہت سارے ایسے ممالک جو جن کے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہو رہے ہیں وہ ان سے اس میں ایک نیا فائدہ اٹھا رہا ہے اور ان کی طرف تعلقات بڑھانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ صدر پوٹن جو ہیں وہ ایک قسم کے, اس قسم کے چیس جو گیم چل رہی ہے انٹرنیشنلی, اس میں وہ بہت سارے مہرے استعمال کرتے ہیں اور اس میں کانفلکٹس جو سچویشنز ہیں اس میں خاص طور پہ وہ دیکھتے ہیں, اور نمبر ٹو وہ امریکہ کے جن ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہیں ان سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں.
آخری میرا سیگمنٹ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام میں جہاں رہیں گے, اور ہم بات کریں گے یہاں پہ واشنگٹن میں سفید فام قوم پرستوں کی ریلی, اور یہ یونائٹ دا رائٹ یعنی دائیں بازو کی جو جماعتیں ہیں یا سفید فام نسل پرست ہیں جو اپنے آپ کو سپرمیسس سمجھتے ہیں, گزشتہ سال شارلٹسویل ورجینیا کے اندر ان کے مظاہرے جو تشدد اختیار کر گئے جس میں ایک شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے, اس کی یہ پہلی سالگرہ تھی. وہاں پہ ایک مجسمہ کنفیڈریٹ جنرل اس کے مجسمے ہٹانے کے اوپر یہ تنازع شروع ہوا تھا, اور پھر کافی کو کلیکس کلین یا باقی جو گروپس جو سفید فام نسل پرستی کے حامی ہیں ان کے بڑے سخت اور متشدد مظاہرے نظر آئے تھے, اسی کی انہوں نے یہ سالگرہ یا اینیورسری منائی, اور اس دفعہ واشنگٹن کا انتخاب تھا. واشنگٹن میں اس ریلی کے مخالفین بھی جمع تھے جہاں پہ ڈائیورسٹی نظر آئی, اور رپورٹس یہ آ رہی ہیں ایون وائس آف امریکہ کی انہوں نے آؤٹ نمبر کر دیا سفید فام قوم پرستوں کی ریلی کو, بڑی تعداد میں وہاں پہ لوگ دوسری طرف وہاں پہ موجود تھے. پروفیسر عظمت رسول صاحب, سفید فام قوم پرستوں کی ریلی اس کا کم ہونا, دوسری ریلی کا زیادہ ہونا, کیا یہ میسج دے رہا ہے کہ امریکہ ڈائیورسٹی کے لیے اب بھی اپنے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور کسی طرح کے تعصب کی گنجائش نہیں ہے؟
جی بالکل بالکل, یہ والی بات جو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اور میرے خیال میں یہ ہے کہ یہ جو سفید فام جو لوگ ہیں, ان کی جو ریلی اور ان کے جو دیگر مظاہرے ہیں, انہوں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو جو پہلے پولیٹیکلی اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے تھے ان کو ایکٹیو ہونے پہ مجبور کر دیا ہے. ہم یہاں یونیورسٹیز کے اندر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ, بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس جو پہلے کوئی اوپینین نہیں رکھتے تھے یا اپنی اوپینین دیتے نہیں تھے, وہ اب بڑا کھل کے اپنی اوپینین دے رہے ہیں, اور میرے خیال میں یہ اور جو موجودہ الیکشنز ہیں ان کے بھی نتائج اس طرح کی صورتحال واضح کر رہے ہیں کہ ریڈ روبی ریڈ جو ڈسٹرکٹس ہیں ان کے اندر بھی اگر ریپبلکن کینڈیڈیٹ جیتتا بھی ہے تو بڑی مشکل سے جیتا ہے. تو میرے خیال کے اندر امریکن جو قوم ہے اس کا
نسبی ریجیکشن نظر آئی ہے. 30 سیکنڈ علی عمران صاحب, مجھے سم اپ کرنا ہے, 30 سیکنڈ آپ بھی اس پہ دیجیے گا پلیز.
دیکھیں جی, کل جو شارلٹس ویل میں اور یہاں واشنگٹن ڈی سی میں جو ریلیز ہوئی ہیں اس میں ایک کلیئر کٹ میسج دیا گیا کہ ایک طرف تقریباً جو کاؤنٹر پروٹیسٹر تھے ان کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی, جبکہ جو رائٹ کے ایکٹیوسٹ تھے جنہوں نے یہ ریلی کرنا کی تھی وہ ان کی تعداد تقریباً 20 کے قریب تھی. تو اس میں میسج جو ایک ڈائیورسٹی کا, پلورلزم کا اور کو ایگزسٹنس کا گیا, اور ایک پلیک کارڈ ایک کاؤنٹر پروٹیسٹر نے جو اٹھا رکھا تھا اس میں انگریزی میں لکھا تھا کہ ہیٹ ہیز نو ہوم ہیئر.
بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ علی عمران آپ کا, اور آپ کے بھی ہم مشکور ہیں پروفیسر صاحب. پروگرام یہاں پہ ختم کریں گے. پروڈیوسر تھے اسفر امام, اسد حسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
نوبیل انعام یافتہ ادیب وی ایس نائی پال ہفتے کو لندن میں انتقال کر گئے. ان کی عمر 85 سال تھی. موجودہ عہد میں برے صغیر کے بیشتر انگریزی ناول نگاروں نے نائی پال کا اثر قبول کیا ہے, لیکن وہ اپنے بعض خیالات کی وجہ سے متنازع بھی رہے. ان کا فکشن جتنا پسند کیا جاتا ہے, بعض لوگ ان کے نان فکشن کو اسی قدر برا سمجھتے ہیں. نائی پال کے بارے میں نقادوں کی آرا کے ساتھ میں ہوں مبشر علی زیدی. ودیادھر سورج پرساد نائی پال 1932 میں ٹرینیڈاڈ میں پیدا ہوئے تھے, لیکن ان کے خاندان کا تعلق بھارت سے تھا, اس لیے وہ ہندوستانی معاشرے کو اچھی طرح جانتے تھے. انہوں نے 1961 میں شائع ہونے والے ناول اے ہاؤس فار مسٹر بسواس میں ہندوستانی خاندان کی جھلک دکھائی, تو اس وقت وہ مغرب میں ایک نئی شے تھی. پاکستانی ناول نگار کاشف رضا کہتے ہیں کہ برے صغیر کے ناول نگاروں کی موجودہ نسل نے ودیا نائی پال کا گہرا اثر قبول کیا ہے.
پہلی دفعہ ایک نان برٹشر اور نان وائٹ ایک آدمی تھا, اس کا ناول مشہور ہوا. تو بعد میں اس ناول کی بیس پر جو ہے ہاؤس فار مسٹر بسواس, اس کا اثر خاص طور پر برے صغیر میں بہت ہوا, انڈیا اور پاکستان میں. اور یہاں جو دیکھنے کے بعد کے جو ناول نگار ہیں, سلمان رشدی ہیں اور دوسرے ناول نگار ہیں, اروندھتی رائے بھی ہیں, ان کے ہاں جو مشترکہ خاندان کے معاملات اور مسائل کے اوپر جو ناول ملتے ہیں, ان کے ڈانڈے ہم ہاؤس اور مسٹر بسواس سے اس کو ملا سکتے ہیں.
نائی پال 50 سال تک مسلسل لکھتے رہے اور ان کے کئی ناولوں کو ایوارڈ ملے. دا میمک مین کو 1967 میں ڈبلیو ایچ اسمتھ ایوارڈ اور ان اے فری اسٹیٹ کو 1971 میں بکر پرائز کا حقدار قرار دیا گیا. 1979 میں ان کا ناول اے بینڈ ان دا ریور اور 1987 میں دا انگما آف دا ارائیول شائع ہوا, جسے بہت سے لوگ ماسٹر پیس قرار دیتے ہیں. 1990 میں برطانوی حکومت نے انہیں سر کا خطاب دیا, جبکہ 2001 میں ادب کے نوبیل انعام سے نوازا گیا. لیکن وہ اپنے بعض خیالات کی وجہ سے تنقید کی زد میں بھی آئے. حبیب یونیورسٹی میں ادب کے استاد ڈاکٹر آصف فروخی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نائی پال کی نان فکشن تحریریں بہت متنازع ہیں, خاص طور پر برے صغیر اور افریقہ کے بارے میں ان کا نقطۂ نظر حقارت پر مبنی ہے.
اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پی ایس نائی پال بہت بڑے رائٹر تھے انگریزی کے خاص طور پہ, اور مجھے ان کی جو صفات میں سے ان کے ناول ہیں خاص طور پہ وہ پسند ہے, ہاؤس فار مسٹر بسواس. لیکن اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے بارے میں اور زندگی ایشیا کے بارے میں جو ان کا نقطہ نظر ہے وہ بڑی شدید حقارت پر مبنی ہے, اس لیے مجھے ان کی ان تحریروں سے بڑی کوفت ہوتی ہے.
نقادوں کا کہنا ہے کہ ودیا نائی پال نسل پرستانہ تبصرے کر جاتے تھے اور ان کا رویہ ایک مغرور شخص جیسا تھا. ڈاکٹر آصف فروخی نے بتایا کہ انہیں نائی پال کی کتاب امنگ دا بلیورز پر تبصرہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا. انہیں یہ کتاب پڑھ کر بہت غصہ آیا.
اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ پاکستان آئے تھے, تو اس وقت میں ان سے ملتے ملتے رہ گیا, اور پھر ان کی کتاب شائع ہوئی امنگ دا بلیورز. تو رضیہ بھٹی اس وقت ہیرلڈ کی ایڈیٹر تھی, انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی تم اس آدمی کو بہت پڑھتے ہو, ذرا اس کی کتاب دیکھو. میں نے اس پہ ریویو لکھا اور بہت مجھے اس کتاب میں میرا سمجھیے کہ بالکل میں گھنا کر رہ گیا.
نائی پال تنہائی پسند تھے اور ان کے بہت کم دوست تھے, لیکن ان کی ذاتی زندگی اس وقت عوام کی نظر میں آئی جب ان کے ایک دوست امریکی ادیب پیٹر تھیروکس نے ان سے متعلق یادداشتوں کی کتاب لکھ دی. اس میں انہوں نے بہت سی باتوں کے علاوہ یہ بھی لکھا کہ وہ خواتین کو مارتے تھے. نائی پال نے اس پر تبصرہ نہیں کیا, لیکن بعد میں ان کی اجازت سے ان کی سوانح چھپی تو بعض باتوں کی تصدیق ہوئی. کاشف رضا نے کہا کہ نائی پال کا اردو میں ترجمہ نہیں ہوا, لیکن پاکستان میں بہت سے لوگ انہیں جانتے ہیں. وہ یہاں آتے تھے اور انہوں نے ایک پاکستانی خاتون سے شادی کی تھی.
نائی پال کا شاید اردو میں ترجمہ نہیں ہوا, اور اگر ہوا تو میری نظر سے نہیں گزرا, لیکن یہاں کے ادیب ان سے کافی واقف ہیں. خالد اختر صاحب سے میری ملاقاتیں رہتی تھی, تو وہ بتاتے تھے کہ نائی پال کراچی میں بھی آئے, انہیں دنوں یہاں جو صحافی خاتون تھی نادرا ان سے ان کی ملاقات ہوئی, اس سے پھر شادی بھی ہوئی. تو یہاں کے لوگ متعارف تو ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ 1989 میں جب سلمان رشدی کی کنٹروورسی شروع ہوئی تھی تو مولانا کوثر نیازی نے, جب وہ کنٹروورسی بڑھ چکی تو اس کے بعد انہوں نے ایک کالموں کی سیریز لکھی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وی ایس نائپال جو ہیں وہ ایک قابل قدر ناول نگار اور فکشن نگار ہیں.
مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے facebook.com/VOA اردو.